نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم الامین و نحن علی ذلک لمن الشاہدین و شاکرین و الحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحابہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگ و دوست و عزیزوں اور میری بہنوں، بندہ ناچیز نے آپ کے سامنے آٹھویں پارہ سے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 کا زیادہ حصہ تلاوت کرنے کا ثواب حاصل کیا ہے اور آپ سب نے سماعت فرما کے ثواب حاصل کمایا۔ ان مقدس کلمات میں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے خطاب کیا ہے۔ کیا خطاب کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے، قل، اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آپ فرمائیں، تعالو، آؤ، اتلو، میں تلاوت کرتا ہوں اور تم سماعت کرو۔ کیا وہ سما ہوگا جب خود صاحب قرآن تلاوت کرتے ہوں؟ اور جیسا قرآن مجید میں اور واقعات سے پتہ چلتا ہے، اگر جنات قریب سے گزرا کرتے تھے تو سننے کے لیے وہ بھی رک جاتے تھے، ملائکہ تو آتے ہی آتے تھے۔ اور کیا بات فرمائی ہے کہ آؤ میں تلاوت کرتا ہوں، تم توجہ کرو، غور سے سنو، ما حرم ربکم، کہ تمہارے رب نے کیا حرام قرار دیا ہے، کس چیز کو حرام قرار دیا ہے؟ یہ کہ اللہ تشرکو بہی شیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، شرک حرام ہے۔ بعد ازیں دوسری بات یہ فرمائی، وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر فرمایا، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، مفلسی کے باعث اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور انہیں بھی رزق دیں گے۔ برکت کے لیے یہ پوری آیت کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا، لیکن اس میں جو موضوع ہے آج کا وہ ہے اولاد کے حقوق، اس لیے اس آیت میں سے یہ حصہ لینا ہے، ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاہم۔ اس پر آپ سے کچھ گفتگو عرض کرنی ہے قرآن مجید اور احادیث کے حوالہ جات سے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ وہ نعمت الہیہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی انبیاء نے بھی دعائیں فرمائی ہیں، اور جس نعمت کے لیے انبیاء دعا کرتے ہیں آپ اندازہ فرمائیں وہ کیسی عظیم نعمت ہے۔ جناب حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی کفالت کیا کرتے تھے، تو ایک دن آپ جب وہاں تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وجد عندہا رزقا، جناب زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے پاس کھانا پڑا ہوا ہے اور بے موسم کا پھل بھی ہے، ایسی چیزیں ہیں جن کا موسم نہیں تھا۔ تو آپ نے اجتہاد کیا آپ نے غور فرمایا کہ یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی شان سبحان اللہ موسم کی نہیں ہے. تو آپ نے ان چیزوں کو دیکھ کر بی بی مریم سے فرمایا کہ یا مریم انا لکی حاضا, اے مریم یہ کہاں سے تجھے چیزیں مل گئی ہیں, آج کل تو ان کا موسم نہیں ہے, یہ کہاں سے تجھے کھانا ملا ہے. تو بی مریم سلام اللہ علیہا عرض کرتی ہیں قالت ہو من عند اللہ, اے زکریہ علیہ السلام آگے تو آپ ہی لا کر دیا کرتے تھے, آج خود رب کائنات نے یہ کھانا بھیجا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رزق آیا ہے. تو آپ نے فوری طور پر یہ فیصلہ کیا کہ میرے مالک کی یہ شان ہے کہ وہ ایسے وقت میں ایسی چیزیں دینے پر قادر ہے کہ جن کا وقت نہیں ہوتا, یہ بے موسم کھانے. تو ان کے دل میں ایک بات آئی کہ جب اللہ تعالیٰ بے موسم کا پھل دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں اولاد بھی دے سکتا ہے جبکہ عام طور پر دنیا کے لوگ کہتے ہیں اولاد نہیں ہوتی. تو آپ نے رب کائنات کے حضور دعا کی, ہنالک دعا ذکر ربہ, جناب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اسی مقام پر جہاں وہ کھڑے تھے, اللہ کی ولیہ کے پاس کھڑے تھے, وہیں دعا کی. کیا قول رب حبلی من لدن کا ضروریت طیبہ, کہ اے میرے پروردگار مجھے پاک ستھری اولاد عطا فرما, یہ انہوں نے دعا کی. اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا بھی ذکر کیا, انک سمیع الدعا, مولا کریم تو دعاؤں کو سننے والا ہے. یہ آپ نے بڑھاپے کے عالم میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فرشتے بھیج دیے. جناب جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں فرشتے آئے, اللہ تعالیٰ فرماتے فنا دت الملائکہ تو وہ قائم یصلی فی المحراب, وہ محراب میں اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑے تھے, فرشتے آئے اور فرشتوں نے آ کر کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ, اے زکریا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی فرشتوں نے جناب زکریا علیہ السلام کی جناب میں اللہ کا پیغام دیا کہ وہ جو بیٹا آپ کو دیا جائے گا نا وہ کون کس شان کا ہوگا, مصدقم بکلمت من اللہ و سیدم و حسورم و نبی من الصالحین, وہ ایسا اللہ کا پیارا بندہ ہوگا جو آپ کو بیٹا دیا جائے گا, وہ اللہ کے کلمات کی تصدیق کرنے والا ہوگا, قوم کا سردار ہوگا, عورتوں سے بچنے والا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی خاص پیارا نبی ہوگا. تو اللہ نے بیٹے کی خوشخبری دی تو اللہ نے بھی خوشی کا اظہار کیا, اولاد ملے تو خوشی ہوتی ہے نا, تو اولاد لینے والے کو خوشی ہوتی ہے, اولاد دینے والے کو بھی خوشی ہوتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ بھی اولاد دے کر خوش ہوتا ہے. تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کے عالم میں دعا کی تھی رب حبلی من الصالحین, یا اللہ مجھے صالحین میں سے عطا فرما. تو اللہ پاک نے فبشرناہ بغلام حلیم, اللہ کریم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو بردبار بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی. تو قرآن پاک کی ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اولاد جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے, اور ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے مجھے اولاد ملے, اور یہ آیات بتاتی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے بڑھاپے کے عالم میں اللہ کے حضور دعائیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں دی ہیں وہ لڑکی کی صورت میں ہیں یا لڑکے کی صورت میں, دونوں اللہ تعالیٰ کی اطاعت, نہ لڑکے پر ناراضگی ہے نہ لڑکی پر ناراضگی ہے, دونوں پر خوشی ہے کیونکہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو دینے کے ساتھ جو ضابطے اور قوانین ارشاد فرمائے ہیں وہ ہمیں پیش نظر رکھنے ہیں. اس آیت کی روشنی میں جو آپ نے سماعت فرمائی تھی, اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کی جان کا تحفظ کیا جائے, اسے مارا نہ جائے, اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں. دوسرا اس کا حق ہے کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کے کان میں اذان دی جائے. تیسرا اس کا حق یہ ہے کہ شہد یا کھجور, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور لیتے تھے اور بچوں کے تالوں میں لگا دیتے تھے, وہ چوسا کرتے تھے, تہنیک اس کو کہتے ہیں, یہ اس کا حق ہے. پھر اس کا سر منڈوانا، پانچویں نمبر پر اگر لڑکا ہے تو اس کے ختنے کرانا، چھٹے نمبر پر لڑکا ہے یا لڑکی ہے دونوں کا عقیقہ کرنا، نمبر سات دودھ پلانا، نمبر آٹھ اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرنا، نمبر نو رزق کے حلال سے اولاد کی پرورش کرنا، نمبر دس اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، نمبر گیارہ نکاح اور شادی کی ذمہ داری کو نبھانا۔ یہ حقوق ہیں بڑے بڑے جنہیں امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک دو تین ایسے نمبر دے کر 80 حقوق بیان کیے، اولاد کے 80 حقوق بیان کیے، اور وہ ایسے حقوق ہیں کہ اگر ان کو ادا کر لیا جائے تو اولاد سونے کی طرح سچی ہو جاتی اور یہ والدین کا صدقہ جاریہ ہو جاتی اور ماں باپ کی زندگی کے بعد ان کا نام روشن کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، لیکن یہ تب ممکن ہے کہ جب والدین ان ذمہ داریوں کو ادا کریں گے۔ عام طور پر ہم لوگ حقوق والدین کا ذکر سنتے ہیں کہ والدین کے یہ حقوق ہیں یہ حقوق ہیں، قرآن پاک میں بیان ہے، جیسے والدین کے حقوق اللہ پاک نے اپنی کتاب میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ذکر فرمایا ہے، ایسے ہی اولاد کے حقوق بھی بیان کیے۔ اور جب اولاد کے حقوق اور ماں باپ کے حقوق کا ہر کوئی خیال رکھے گا تو بفضل تعالیٰ وہ یونٹ جو ماں باپ اور اولاد کی صورت میں ایک گھرانے کی شکل میں نظر آتا ہے وہ حسین و جمیل یونٹ بن جائے۔ اگر ان حقوق کو ادا نہ کیا جائے گا تو پھر نتائج جو ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے سامنے ہی ہیں۔ ہم خود دیکھتے ہیں کہ جب ہم حقوق ادا نہیں کرتے تو نتائج کیا برآمد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے، چونکہ اس دور میں لوگ اپنی اولاد کو مار دیتے تھے اور مفلسی کے ڈر سے مارتے تھے اور کئی اور معاشرتی حالات کی بنیاد پر وہ اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ اس دور میں بچیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور یہ قبائل بنی تمیم قبیلے والے لوگ یہ تو زندہ درگور کر دیتے تھے اپنی بچیوں کو، جب 5-6 سال کی ہوتی تھی دفن کر دیتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اتنا اندھیرا تھا کہ صنف نازک کا کوئی حق نہیں تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا کہ ان کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، اور ان کو ایک ایسی مخلوق سمجھا جاتا تھا کہ جو جانور سے بھی گھٹیا مخلوق ہوتی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا، بڑا درجہ عطا فرمایا، بڑا رتبہ عطا فرمایا، اور ایسا مقام دیا کہ انسان غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ کیا وہ وقت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کیا انقلاب آ گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، سورۃ النحل میں آیت نمبر 58 اور 59 میں ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى، جب ان میں کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے بشرا کا لفظ ارشاد فرمایا، بیٹی کی خوشخبری دی جاتی، ذلا وجہ مسودا، تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا تھا اور وہ قزیم اور غصہ کھاتا رہتا تھا، اپنے ہاتھ کاٹتا تھا، اور اس کے عمل سے پتہ چلتا تھا کہ اس کو بچی کے ہونے کی خوشی نہیں ہوئی ہے، اور لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا اور کہتا تھا اچھا اب یہ پیدا ہو گئی ہے اس کو ذلت سے رکھوں گا، یا اس کو ام یدس فی التراب، یا پھر اس کو مٹی میں دبا دوں گا میں۔ وہ جو حالات تھے اللہ تعالیٰ نے ان حالات کو اپنی کتاب کے اندر بیان کیا کہ ایسے حالات تھے اور ایسے لوگ کرتے تھے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظمت اور کتنا مرتبہ اور کتنی شان اس صنف کو عطا فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دو لڑکیوں کی پرورش کرے گا، انہیں ادب سکھائے گا، اخلاق سکھائے گا، تو قیامت کے دن یہ ایمان والا میرے ساتھ ایسے ہوگا، آپ نے دو انگلی کی مثال دے کر سمجھا، جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ہیں نا، وہ شخص میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ اور ایک حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تین بیٹیوں کی پرورش کی، ان کو ادب سکھایا، اخلاق سکھایا، ان کا دین سنوارا، ان کی زندگی سنوار دی، ان کو صحیح انسانی تعلیم سکھائی، علم دین سکھایا، جی معاشرت کے جو نظام تھے اس میں ان کو صحیح زندگی کا طریقہ سلیقہ سکھا دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو ہوگا، اس کی تین بیٹیاں جو ہیں اس میں ان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کی دو بیٹیاں ہیں اور دو بیٹیوں اس نے تربیت کی ہے، اس کو اخلاق سکھایا ہے، ان کو دین سکھایا ہے، ان کو اس صحیح انسان بنا دیا ہے، فرمایا دو بیٹیاں بھی شفاعت کریں گی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک کا نہیں پوچھا، اگر ایک کا پوچھا تو ایک کا بھی بتا دیتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے مبارکہ میں ایک عورت آئی، اس کے ساتھ دو بچیاں تھیں، تو وہ اپنی ماں سے کچھ مانگتی تھی کھانے کے لیے، تو اس خاتون نے ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، اما جی حضور، ان بچیوں کو کچھ کھانے کے لیے دیجیے، تو آپ نے کھجور دی ان کو۔ اس عورت نے کیا کیا، اس کھجور کے دو ٹکڑے کیے اور دونوں میں آدھا تقسیم کر دیا، خود نہیں کھایا۔ جب وہ عورت چلی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ایسے ایسی وہ عورت آئی تھی اور ایسے ایسے اس نے کھجور کو توڑا اور ایسے دے دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام المومنین، جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، کل قیامت کے دن یہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کے اور دوزخ میں آڑ بن جائیں گی، کہ اس نے اپنے منہ میں کچھ نہیں ڈالا، اپنی بچیوں کو دے دیا۔ تو اس دور میں لوگ جو تھے وہ اپنی بچیوں کو دفن کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اس کا ذکر کیا ہے، اور سورۃ الممتحنہ میں آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا النبی اذا جاک المومنات یبایعنک، اے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جب ایمان والی عورتیں آپ کے پاس حاضر ہوں بیعت کرنے کے لیے کہ آپ ہمیں بیعت کریں، تو چند باتوں کا ذکر کرنا ہے کہ اگر تم نے بیعت کرنی ہے تو یہ شرائط ہیں، اگر تم ان شرائط پر پوری اترتی ہو تو پھر بیعت کر لیتے۔ وہ کیا شرائط تھی؟ نمبر 1، لا یشرکنا باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ نمبر 2، ولا یسرکنا، چوری نہیں کرنی۔ ولا یزنینا، بدکاری نہیں کرنی۔ ولا یقتلنا اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ یہ 7 شرط رکھی تھی، اور آگے ہے کہ کسی پر بہتان نہیں لگانا، اور معروف کاموں میں تم نے احکام کی تعمیل کرنی ہے۔ اگر یہ باتیں، یہ عورتیں اقرار کریں ان باتوں کا کہ ہم یہ باتیں پوری کریں گی، فبایعہن، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، پھر ان سے بیعت لے لیں۔ یعنی وہ جو بیعت لی عورتوں سے، اس بیعت میں ولا یقتلن اولادہن کا ذکر آیا کہ اولاد کو قتل نہیں کرنا، چونکہ اس دور میں اپنی اولاد کو، خصوصاً اپنی بچیوں، قتل کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ کنڈیشن رکھی ساتھ کہ بیعت تمہیں تب کیا جائے گا جب تم اس بات کو مانو گے، تو پھر انہوں نے اقرار کیا کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیعت کر لیا، ان کو اپنے دامن سے وابستہ فرما لیا۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ اولاد کو قتل نہیں کرنا، تو یہ سب سے پہلا اور بڑا حق ہے اولاد کا کہ اس کو قتل نہ کیا جائے۔ اچھا، یہ ہمارے معاشرہ میں یہ ایک مقولہ چلتا ہے کہ کم بچے خوشحال کنبہ، جی یہ ایک ایسے ہی لوگوں نے بات بنائی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کم بچے تنگ حال کنبہ ہوتا ہے۔ ماں باپ تنگ ہو جاتے ہیں، دو بچیوں، ایک دفتر گیا ہوا ہے، ایک سکول گیا ہوا ہے، پیچھے مہمان آ گئے، کہاں جائیں گے ماں باپ، بڑے پریشان ہوتے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا زیادہ بچے خوشحال کنبہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے سات احکام بیان کیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سات احکام بیان کیے ہیں. یہ نہیں کہ بچے کو جنم دیتے جاؤ گلیوں میں پھرتے رہیں, وہ آوارہ گردی کریں اور وہ بھنگی چرسی ہو جائیں, یہ نہیں. ان کی تعلیم و تربیت, تعلیم و تربیت کا حکم دیا ہے. ادب سکھانا ہے, اخلاق سکھانا ہے, دین سکھانا ہے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی ذات پاک نے یہ کوئی ایسا مقولہ نہیں دیا, کوئی آپ کا قول نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بچے تھوڑے ہو تو خوشحال کنبہ ہوتا ہے جی. نہیں, یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے. بچے ہوں لیکن انسان, ان کو انسان بنائیں, ان کی تربیت کریں, اخلاق سکھائیں. تو یہ عورت اور مرد پر جو ماں باپ بن جاتے ہیں ان پر یہ پہلا فرض ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کریں. بعض اوقات ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ بیفور برتھ جی, یا جب امید لگتی ہے تو بچے کو گرا دیا جاتا ہے, وہ ضائع کر دیا جاتا ہے جی. تو اس میں یہ ہے کہ جب بچے میں جان پڑ جائے تو پھر ایسا کرنا قطعاً حرام ہے, یہ قتل کرنے کے مترادف ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا. دوسرا جو حق ہے اولاد کا وہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو پیدا ہونے کے بعد اس کے کان میں اذان کہی جائے, چاہے اس کو نہلایا جائے یا نہ نہلایا جائے. یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. کیوں کہ بعض اوقات بچے کمزور ہوتے ہیں اور ان کو نہلانا ان کے حق میں مضر ہوتا ہے جی. اگر بچہ صحت مند ہوتا ہے, ہیلدی ہوتا ہے, تو پھر وہ دائیاں وغیرہ نہلا دیتی ہیں, لیکن اگر بچہ کمزور ہو تو پھر اس کو نہلانا نہیں چاہیے, پھر اس کو مشورہ کر کے نہلانا جی, کب نہلانا اس کو, یہ نہ ہو کہ وہ ایکسپائر ہو جائے, کیونکہ اس کا بھی اثر پڑتا ہے جسم پر. تو سب سے پہلا جو پیدائش کے بعد حق ہے, اور ترتیب میں دوسرا حق جو ہے کہ بچے کان میں اذان دی جائے. اور اذان کیوں دی جائے؟ تاکہ اس کے رگ و ریشے میں, کانوں کے ذریعے دل میں, رگ و ریشے میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام پہنچے. اور یہ حقیقت ہے کہ آوازوں کے اثرات ہوتے ہیں جسموں پر. انسان پیدا نہ بھی ہوا ہو, ارواح پر اثرات ہوتے ہیں. اور یہ قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ اے پیارے ابراہیم علیہ السلام, آپ کوہ ابو قبیس پر کھڑے ہو کر آواز دیجیے, آؤ لوگو حج کرو. تو ابراہیم علیہ السلام نے گزارش کی, یا اللہ یہاں تو بندہ ہی کوئی نہیں. فرمایا پیارے ابراہیم علیہ السلام, آپ آواز دے دو, آواز پہنچانا ہمارا کام. تو جتنی ارواح نے پیدا ہونا تھا اللہ تعالیٰ نے سب ارواح تک وہ آواز پہنچا دی. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کام ہے, آواز پہنچانا اللہ کا کام ہے. ہمارے کئی جھگڑے محض اسی وجہ سے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں مانتے. جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مانے تو پھر آوازوں کے پہنچنے کے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں. پھر آواز تو اللہ نے پہنچانی ہے اور سنانی بھی اسی نے ہے. اگر وہ نہ سنائے تو نہیں سنی جا سکتی, نہ پوچھے تو نہیں پہنچ سکتی. وہ چاہے تو کہاں مرضی پہنچا دے آواز, جس کے کانوں تک مرضی, جس کی شنوائی اس کو قبول کر لے. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, امام طبرانی علیہ رحمہ نے اس کو نقل کیا ہے, ابن قیم الجوزی صاحب نے اپنی کتاب جلال الافہام میں اس حدیث کو حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طبرانی کے حوالہ سے نقل کیا ہے, اور قاضی محمد سلیمان منصور پوری صاحب نے اپنی کتاب صلاۃ و سلام علی خیر الانام میں اس کا ترجمے میں اس کو نقل کیا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوت ہے سکانا, کوئی بندہ دنیا کے کسی کونے میں مجھ پر درود ہی پڑے اس کی آواز مجھے مدینہ سی پہنچ جاتی. اب آواز, اب یہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے, اب تو یہ کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے, کسی کو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے کہ آواز نہیں پہنچتی ہے جی. کہاں دنیا کا ایک کونا ہوتا ہے, دوسرے کونے میں کار کے اندر آدمی بیٹھا ہے, شیشے چڑھائے ہوئے, اس نے سردی اس کو لگ رہی ہے, وہ اپنے آپ کو بند کر کے بیٹھا ہے, پھر وہاں بھی آواز آ جاتی ہے. یہ آواز سائنس پہنچاتی ہے, وہ آواز اللہ خود پہنچاتا ہے. تو اللہ سے طاقتور تو کوئی نہیں ہے, اور سائنس کے اندر جو کمال ہے یہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. بندے میں جتنا بھی کمال ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے. کوئی انوینشن ہو, چاہے وہ کافر انوینشن کرتا ہے یا مسلمان انوینشن کرتا ہے, ایجاد کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی فہم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فہم دیے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جس نے بھی جو بھی کیا ہے جی وہ اللہ تعالیٰ کے فہم دینے سے ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آوازیں پہنچاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی کہیں سے مجھ پر درود شریف پڑھے اس کی آواز مجھے پہنچ جاتی ہے، تو جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے وبعد وفاتک، آپ کی وفات کے بعد کیا ارشاد ہے؟ فرمایا گھبراؤ نہیں، وبعد وفاتی وفات کے بعد بھی آوازیں پہنچیں، کیوں؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تاق ولا اسعاد الانبیاء، اللہ کریم نے زمین پر حرام کر دیا ہے وہ انبیاء کے جسموں کو نہیں کھاتے۔ تو یہ آوازیں پہنچانا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کام، اور یہ تو پیدا ہو چکا ہے، جب اس کے کان میں آواز جاتی ہے تو رگ و ریشے سے ہو کے اس کے دل تک رونگٹے رونگٹے میں اللہ تعالیٰ کی شہادت کہ وحدہ لا شریک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت وہ اس کے جسم کے اندر پہنچ جاتی ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جنازے کی نماز ہوتی ہے، جنازے کی نماز میں نہ اذان ہوتی ہے اور نہ ہی تکبیر ہوتی ہے، یہ دونوں کام نہیں ہوتے، یہ دونوں کام پیدا ہوتے ہی کر لیے جاتے ہیں۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے اور اقامت بھی کہی جاتی ہے، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت، اور پھر جب آدمی فوت ہوتا ہے تو پھر جنازہ پڑھا جاتا ہے، اور ہمیں اس حال سے سمجھایا گیا کہ تمہاری بس زندگی اذان اقامت اور جماعت کے درمیان کی زندگی، اتنی مختصر سی زندگی، 100 سال کے بعد بھی انسان کہتا ہے کل کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھایا ہے کہ دیکھو لوگو تم زندگی کی اتنی ایام رہتے ہو، ادھر اذان ہوئی ہے، پھر اقامت ہوئی ہے، پھر تمہاری جماعت ہو گئی، جنازہ پڑھ دیا گیا۔ ایک بہت بڑے فقیہ ہوئے ہیں حضرت مفتی امجد علی صاحب، یہ امام مرزا رحمۃ اللہ کے خلفاء میں سے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے بہار شریعت۔ بہار شریعت فقہ کی کتابوں کے اندر بڑا مقام اس کا ہے، یعنی جیسے ہوتا ہے نا لوگوں میں سید ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، انبیاء میں سید ہوتے ہیں، ہمارے آقا سردار ہیں سب کے، ملائکہ میں سردار ہے جناب جبریل علیہ السلام، صحابہ میں سردار ہے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آئمہ میں سردار ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایسے ہی فقہ کی کتابوں میں سردار ہے بہار شریعت۔ بہت اس کتاب کو فضیلت حاصل ہے، اس کے 15ویں جلد میں 15ویں حصے میں مفتی امجد علی صاحب نے لکھا ہے کہ جب بچے کے کان میں اذان دو، چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اس کا کوئی امتیاز نہیں ہے، اذان دینے میں لڑکے لڑکے کوئی امتیاز نہیں ہے، 4 دفعہ اذان اور 3 دفعہ اقامت، یہ بہار شریعت میں 15ویں حصے میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی عام طور پر لوگ ایک دفعہ اذان دے لیتے ہیں، ایک دفعہ اقامت کر لیتے ہیں، تو یہ انہوں نے برکات اور فیوز جو ہیں ان کو مزید انڈھیلنے کے لیے یہ ترتیب فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی کان میں اذان عطا فرمائی تھی۔ کتنے خوش نصیب ہیں جن کے کان میں آواز گئی، اور ان کے رگ و ریشے میں کیسی آوازیں پہنچی، اور کس طرح انہوں نے زندگی گزاری، اور کیسی شان سے زندگی گزاری کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ان کے جنتیوں کے سردار ہونے کی خوشخبری دی، اور دوسرے فرمائے ایک وقت آئے گا میرا یہ شہزادہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں آواز عطا فرمائے، یہ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں۔ پھر یہ اذان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اذان کہی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، یہ شیطان کے خلاف اعلان جہاد ہے، اذان شیطان کے خلاف اعلان جہاد ہے، تو پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں اذان کہی جاتی ہے تاکہ شیطان اس سے بھاگ جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے محفوظ فرمائے۔ اور ویسے بھی جب اذان ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذان سن کر شیطان اتنی دور تک بھاگتا ہے جہاں تک آواز جاتی ہے، اس سے آگے نکل جاتے ہیں، اور یہ مؤذن پکار کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی پکار ہے۔ ہم کہتے ہیں شاید مسجد کا یہ مؤذن پکار رہا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کا نمائندہ پکار رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نمائندے نے کتنی خوبصورت پکار کی، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، او نماز کی طرف، او کامیابی کی طرف، اور اللہ کا نمائندہ یہ پکار کے کہہ رہا ہے اگر اب کامیابی ہے تو اسی کام میں کامیابی جس کے لیے تمہیں بلایا جا رہا ہے۔ تو بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں یہ آواز دے دی جاتی ہے تاکہ شیطان جو ہے وہ وہاں سے بھاگ جائے. تیسرا آگ جو ہے وہ یہ ہے تہنیک, کہ بچے کو جس کو عام پنجابی میں گٹی کہتے ہیں, گڑتی ہے جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ بچے لاتے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کرم فرماتے تھے کہ آپ اپنے منہ مبارک میں کھجور ڈال لیتے تھے, کھجور کو چبا کے نرم کرتے تھے, ملائم کرتے تھے, اور اس میں آپ کا لعاب دہن مبارک بھی مل جاتا تھا, پھر آپ نومولود کے تالو کو لگا دیتے تھے. اور اسی سے یہ بزرگوں کا خاندانوں کے اندر یہ طریقہ ہے, کہتے ہیں کہ کوئی نیک آدمی شہد چٹا دے کیونکہ اس کا بھی اثر ہوتا ہے, یعنی تانیک دینے والے کا بھی اثر ہوتا ہے. اچھا آدمی نیک آدمی اگر تالو میں شہد لگائے گا یا کھجور کو نرم کر کے لگائے گا تو اس کے ہاتھ کے اثرات بھی اس کے اندر جائیں گے, ہاتھوں کے بھی اثرات, چہرے کے اگر اثرات ہیں تو ہاتھوں کے بھی اثرات ہیں. بعض ہاتھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سر پر پھر جائیں تو کایا پلٹ جاتی, بعض نگاہیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایسے اٹھ جائیں تو تقدیریں بدل جاتی ہیں. ایسے کہتے ہیں علامہ اقبال, نگاہ مرد مومن میں بدل جاتی ہیں, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں, وہ نگاہ کے اندر اثر ہوتا ہے. اور جن کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھا کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک حق دیا ہے بچوں کا, اولاد کا حق والدین کے سر پر, کہ وہ احساسن طریقے سے یہ منزل بھی ان کی طے کریں. پھر ساتویں دن بچے کے بال اتروانے چاہیے, اس لیے اس کا حکم ہے کہ وہ پیڑ سے علائشوں کے ساتھ آتا ہے اور وہ جو بال ہوتے ہیں ان کی جڑوں تک علائشوں کا اثر پہنچا ہوتا ہے, اور سات دن کا اس لیے پیر رکھا ہوا ہے کہ اتنے میں بچہ کچھ تھوڑا سا اس کو ہوش آ جاتی ہے تھوڑی سی, ہے جی. اور اگر ہوش نہ آئے تو پھر اس سے بال اتروانے کے کام کو ڈیلے کر دیا جاتا ہے, وہ ڈاکٹر کے مشورے سے سارا کام ہوتا ہے. اگر نارمل بچہ ہے تو پھر ساتویں دن اس کا سر کے بال اتارے جاتے ہیں اور سات دنوں کے بعد پھر اس کا نام بھی رکھا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ مبارک وسلم نے اپنے نواسوں کے جب بال اتروائے تو آپ نے ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی تول کر صدقہ کر دی. ہم تو چاندی وغیرہ نہیں دیتے, ہم تو ویسے کچھ اور چیزیں دیتے ہیں, لیکن بات وہی ہے, خوشی کا اظہار ہے بچی کے بال اتروانے پر بھی اور بچے کے بال اتروانے پر بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ مبارک وسلم کی ذات پاک نے امام حسن اور امام حسین کے بال باقاعدہ تروائے, اور پھر آپ نے نام رکھنے کا بھی حکم فرمایا کہ بچے کا نام رکھنا ہے. اگر لڑکا پیدا ہوا ہے تو پھر لڑکے کے پیدا ہونے پر سات دنوں کے بعد اگر صحت مند ہے, یا پھر جیسے مناسب ہو, ڈاکٹر جیسے, دایا جیسے کہے, اس کے ختنے کرانے چاہیے. بعض بچے پیدا ہی مختون ہوتے ہیں, ختنہ شدہ پیدا ہوتے ہیں, ان کے ختنوں کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ بھی اسلام میں مسلمان کا حق ہے ختنہ کرایا جانا. اور ختنے کا طریقہ جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے, اور ہم چونکہ دین حنیف کے پیروکار ہیں تو دین حنیف کے پیروکار ہونے کے ناطے سے ہم اپنے بچوں کے ختنے کراتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اسے امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں نقل کیا ہے, جن نمبر 2 صفحہ نمبر 931, شرح سنہ جن نمبر 6 صفحہ نمبر 222, مسلم شریف جن نمبر 1 صفحہ نمبر 128 اور صفحہ نمبر 129, در منصور جل نمبر 1 صفحہ 112, الادب المفرد حدیث نمبر ہے 1292, نسائی شریف جلد 1 صفحہ 7, شرح المانی جلد 9 صفحہ 229, تفسیر قرطبی جلد 1 جز 2 صفحہ نمبر 1 حدیث نمبر 105, مسلم ابو عوانہ جلد 1 صفحہ 90. ان تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فطرت سے 5 چیزیں ہیں, فطرت سے انسان کے اوپر 5 چیزیں ہیں. نمبر 1 ختنے, بچہ ہو تو ختنے. نمبر 2 زیر ناف بالوں کو لینا. نمبر 3 بغلوں کے بال صاف کرنا. نمبر 4 ناخن تراشنا. اور نمبر 5 یہ مونچھوں کو پست کرنا, تراشنا. یہ فطرت سے چیزیں چلی آ رہی ہیں, اور ان فطرت والی چیزوں کو ہر مسلمان کو اپنانا چاہیے, اس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. اس ختنے کے بعد بچے کا اگلا جو حق ہے اس کا عقیقہ کرنا ہوتا ہے. اب عقیقہ سنت ہے, اس میں حدیثوں میں آتا ہے, نسائی شریف میں آتا ہے کہ لڑکے کے لیے 2 اور لڑکی کے لیے 1, یعنی بکرے یا بکری کی یا بھیڑ کی نسل سے, جیسے قربانی کے جانور کے ضابطے ہوتے ہیں کہ جو شرائط اس کے لیے ہوتی ہیں وہی شرائط حقیقی کے جانور کے لیے ہوتی ہیں. ہاں جی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے شہزادوں کے عقیقے فرمائے تھے, یہ ساتویں دن کر لے یا جب توفیق ہو. حدیث میں آتا ہے کہ بچہ عقیقے میں گروی ہوتا ہے, اور گروی جو مال ہوتا ہے وہ قابو میں ہوتا ہے, جب گروی مال چھڑا لیا جاتا ہے تو آزادی ہو جاتی ہے. تو یہ اصل میں بچے کی آزادی کا ایک ذریعہ ہے جی, لیکن اس میں کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ غریب ہے تو قرضہ لے کے عقیقہ کرے, نہیں. جب گنجائش ہو, بعض اوقات بچہ بالغ ہو جاتا ہے گنجائش نہیں ہوتی, پھر جب بالغ ہوتا ہے تو پھر اس کو گنجائش آ جاتی ہے, تو اس وقت بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر اللہ پاک نے گنجائش دی ہوئی ہے تو پھر ساتویں دن عقیقہ بھی کر لینا چاہیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحاب مبارک وسلم نے جیسے آپ کی تعلیمات ہے, ان تعلیمات کی روشنی میں یہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لڑکے کے لیے دو اور لڑکی کے لیے ایک. یعنی اگر گائے کریں گے تو گائے کے ساتھ حصے ہوتے ہیں, اس میں دو حصے لڑکے کے اور ایک حصہ لڑکی کا عقیقے میں ہوتا ہے جی. اور شرائط وہی ہوتی ہیں جو قربانی کے جانور کی شرائط ہوتی ہیں جی. اور کتنا وہ اسی وقت ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام اپنے بچوں کے عقیقے کرتے ہوں گے اور قبولیت کی مہریں بھی لگتی ہوں گی. تو یہ بچوں کے حقوق میں سے حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب عظیم میں انسانوں کی اولاد کا ایک حق یہ بھی ارشاد فرمایا ہے, والوالدات یردین اولادہن حولین کاملین, کہ مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں, اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے دو سال. اسے کہتے ہیں حق رضاعت, دو سال دودھ پلانا یہ اولاد کا حق ہے ماں باپ پر, کہ ماں باپ کو اس وقت خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے بچے کے دودھ کا دھیان رکھیں. تو مائیں دو سال تک اپنے بچوں کو دودھ پلائیں, کلام مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اچھا, ساتھ یہ ایک رائے دے دی ہے کہ یہ اس کے لیے مدت ہے, لیمن ارادہ یتیم الرضاع, کہ جو مدت پوری کرنی چاہے. اس سے مطلب یہ ہے کہ دو سال سے کم بھی اگر ہمیں دودھ چھڑا دیا جاتا ہے اس میں رعایت ہے, لیکن حد جو ہے وہ دو سال کی ہے کہ دو سال تک دودھ پلانا چاہیے. اور اس دو سال کے عرصہ میں جو بچہ جس عورت کا دودھ پیے گا, چاہے اپنی پھوپھی کا دودھ پی لے ہیں جی, چچی کا دودھ پی لے, کسی عورت کا دودھ پی لے, وہ اس کا رضائی بیٹا بن جائے گا. اور جتنے رشتے ماں کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں, ایسے ہی حق رضاعت کی وجہ سے, رضاعت کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں. رضائی ماموں بن جاتا ہے, رضائی ماں بن جاتی ہے, رضائی بہن بن جاتی ہے, رضائی بیٹا بن جاتا ہے, بھائی بن جاتا ہے, رضائی چچا بن جاتا ہے, پوری طرح اسی طرح پورے احکام اس پر لاگو ہوتے ہیں جی. اور یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے اپنی اماں جی زور کا بھی دودھ پیا, اور بی بی شفا کا بھی دودھ پیا, بی بی صویبہ کا بھی دودھ پیا, اور بی بی حلیمہ سعدیہ کا بھی دودھ پیا. اور اللہ تعالیٰ نے اتنی رضائی مائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا دی جی. اور یہ قانون چونکہ بنانا تھا کہ رضائی ماں کا کیا مقام اور حق ہے جی, پہلی اقوام میں یہ حق نہیں تھا. پہلی اقوام تو اتنی خوفناک اقوام تھیں کہ لوگ آٹھ نو نو دس شادیاں کر لیتے تھے, اور جب وہ آدمی مر جاتا تھا تو اس کا بڑا بیٹا اپنی ستیلی ماں سے نکاح کر لیتا تھا. یا خود کرتا ہے, یا اپنے بھائی سے کر دیتا ہے, یا کسی اور کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتا, یا پابندی لگا دیتا کہ تم نے کسی اور سے نکاح نہیں کرنا. یہ دور جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے بڑا تقدس, بڑا احترام اور بڑی عظمت عطا فرمائی. احادیث کے خزانہ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جورانہ میں گوشت تقسیم فرما رہے تھے, تو ایک شرم و حیا کا پیکر عظمت والی خاتون آ گئی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اعزاز بخشا, اتنی رحمت فرمائی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے اپنی نورانی چادر مبارک زمین پر بچھا دی. وہ شان والی چادر مبارک کہ جب ام المومنین سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا اپنے سر پر اڑا کرتی تھیں تو اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی تھی، چادر بھیگ جاتی تھی، اللہ کی رحمت کی بارش برستی تھی. وہ چادر مبارک حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی امسیرہ کو پھر ملی. وہ کیا کرتی، وہ چادر مبارک کو پانی میں ڈبو دیتی اور چادر باہر نکال دیتی، وہ پانی بیماروں کو پلاتی، شفا حاصل ہو جاتی. اور اس چادر کا اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی ذکر کیا ہے، یا ایہ المزمل یا ایہ المدثر، اے چادر کے اوڑھنے والے، کیا شان ہے اس چادر مبارک کی. آپ نے نورانی چادر مبارک، ہاں جی آپ صاحب اختیار ہیں، آپ نے زمین پر بچھائی، وہ خاتون اس کے اوپر بیٹھ گئی، آپ نے بڑی شفقت سے گفتگو فرمائی. جب کلام مکمل ہوا، وہ خاتون جانے لگی، تو آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر ان کو الوداع فرمایا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی، روحانیت کی، محبت کی، عظمت کی لہر دوڑ گئی، کہ یہ کون خاتون ہے جس کے لیے نبی الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی چادر زمین پر بچھائی. تو آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ میری اماں حلیمہ سعدی ہے. تو رضائی ماں کو بڑا مقام دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے خود ایسا نظام چلایا تاکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کا دودھ پئیں، وہ رضائی ماں بنے، اور پھر وہ رضائی ماں کا قانون قرآن پاک میں نازل کیا جائے. وہ باقاعدہ سورۃ النساء کے حصے میں پوری وہ 14 رشتے جو بیان کیے ہیں، اس میں ایک رضائی ماں بھی ہے جس کے ساتھ نکاح جائز نہیں، رضائی بہن سے نکاح جائز نہیں، رضائی بھائی سے نکاح جائز نہیں. چونکہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو نازل فرمانا تھا، اور یہ جب اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ تخلیق فرمائی، اسی وقت پورے کا پورا قرآن مجید لوح محفوظ پر رقم کر دیا، جیسے آج ہمارے پاس موجود ہے. سورۃ الفاتحہ کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورے کا پورا قرآن مجید لوح محفوظ میں رقم ہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پورا قرآن مجید لیلۃ القدر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور وہ اس انداز میں ارشاد فرمایا، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. اور مفسرین اکرام اس کی تشریح میں لکھتے ہیں، یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، کہ اس رات اللہ نے جل شانہ آسمان دنیا پر اس کو اتار دیا، اور پھر وہاں سے جیسا واقعہ موقع ضرورت ہوتی، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورت آیت نازل فرماتا تھا. پہلی کتابوں کی طرح قرآن پاک یکدم نہیں اترا. وہ یہی تو کہتے تھے مشرکین کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو پوری کی پوری کیوں نہیں اترتی. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوانین ترتیب دے رہا تھا، ہمارے لیے ضابطے بنا رہا تھا، اور ہماری تربیت ہو رہی تھی. گاہے بگاہے آہستہ 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 اللہ تعالیٰ قوانین اتارتا تھا اور تربیت ہوتی تھی. اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان بھی ظاہر فرماتا تھا، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی ظاہر فرماتا تھا. اور یہ مقصود تھا کہ میری شان کا بھی لوگوں کو پتہ چلے، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بھی لوگوں کو پتہ چلے. مکہ مکرمہ میں لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنے معبود کا ذکر کرتے ہیں، ہمارے معبود نظر آتے ہیں، کوئی چاندی کا ہمارا معبود ہے، کوئی سونے کا ہے، کوئی پیتل تانبے کا ہے، کوئی چونے گچھ کا بنا ہوا ہے، آپ بتائیں آپ کا معبود کیسا ہے. تو یہ سوال اللہ کے علم میں تھا کہ ایک وقت آئے گا لوگ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں گے کہ آپ کے اللہ کی شان کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لیے سورۃ اخلاص روکی ہوئی تھی، کہ جب سوال ہوگا تو پھر میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماؤں گا، آپ ان کو فرما دیں، قل ھو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ پھر آہستہ آہستہ قرآن پاک اتارتا تھا. تو جب یہ رضاعت کا مسئلہ چلا، اور اس معاشرے میں جو نظام تھا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیات نازل فرمائی کہ مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں. اور اس زمانے یہ رواج تھا کہ بچے جو تھے وہ دوسری مائیں لے جاتی تھیں، دوسری بیوی عورتیں لے جاتی تھیں، وہ رضائی مائیں بن جاتی تھیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے یہ اس لیے بھی کیا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سے نسبت ہو جاتی ہے، اس کی کتنی شان ہے. آپ کی شان تو وراء الورا سبحان اللہ، نسبت والے کو کتنی شان نصیب ہو جاتی ہے. اور سورۃ الاحزاب میں 22 پارے کے پہلے صفحے پر یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زواج مطہرہ سے فرمایا، یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں، تم اور عورتوں کی مثل نہیں ہے. یعنی آپ سے نسبت کی وجہ سے وہ عورتیں بھی مثال ہو گئیں، تو جن کی نسبت سے ان کی بیویاں میں مثال ہیں، ان آقا کی شان سناؤ کیا ہوگا، ان کی مثل کوئی کیسے ہو سکتا ہے، ان کی تو بیویاں بے مثال ہو گئیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے یہ ایک نظام جاری فرمانے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی مائیں بنائیں. اور ہمارے چونکہ ہم لوگ جو منہ میں آتے بات کر دیتے ہیں، اور اس کے نتائج یا اس کے پس منظر میں جو باتیں ہیں وہی جانتے ہیں جو بات کرتا ہے، کہ کیوں سوال ہوتا ہے، کیوں بات ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ دیکھو جی، جناب موسیٰ علیہ السلام نے تو کسی عورت کا دودھ نہیں پیا سوائے اپنی ماں کے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا بھی دودھ پیا. تو کیا اس سے یہ مقصد ہے کہ اپنی ماں کا دودھ پینے والا جو ہے اس سے شان بڑھ کر رکھتا ہے جس نے اور ماؤں کا دودھ پیا ہے؟ نہیں. اس کی وجہ ہے کوئی، وہاں ایک وعدہ تھا، اس وعدے کو پورا کرنا تھا، یا ایک نظام بنانا تھا، ایک پروگرام کائنات کے ترتیب دینا تھا، اس لیے ایسا ہوا. موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے حکم سے سمندر میں ڈالے گئے، ان کی اماں جی حضور نے ان کو سمندر میں ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں، ہم تمہیں جو کہتے ہیں وہ کام کرو. کیا ارشاد ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں، تو اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے فرمایا، موسیٰ کی ماں، تو بچے کو دودھ پلاتی رہے، اور فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تجھے خوف لاحق ہو کہ فرعون میرے بچے کو قتل کر دے گا، تو فَأَلْقِ فِي الْيَمِّ، تو اپنے بیٹے کو سمندر میں ڈال دینا. اب اس نے سوچا، مجھے رب کہہ رہا ہے اس کو سمندر میں ڈال دینا، یہ تو مر نہ جائے کہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا، ولا تخافی ولا تحزنی، اے موسیٰ کی ماں، تم نے کوئی خوف نہیں کرنا، غم نہیں کرنا. انا رادوہ الیک، یہ تیرا بچہ، میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے، واپس تیرے پاس لوٹاؤں گا. وجائلوہ من المرسلین، اور تیرے بیٹے کو میں رسول بھی بناؤں گا. یہ وعدہ تھا، اس وعدہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اور کسی عورت کا دودھ نہیں پینے دیا. اگر وہ کسی اور عورت کا دودھ پی لیتے تو ماں کے واپس نہ آتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس لوٹانے کی وجہ سے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذاتی پاک کی شان دیکھو کہ جب فرعون کے ہاں پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام، تو وہ دودھ مانگنے لگے، تو اس نے دائیاں منگوائیں، کسی دائی کا دودھ نہیں پیا، بالآخر اپنی ماں کا دودھ پیا. اللہ پاک نے وہ بات بھی بیان فرمائی، آخر انہوں نے اپنی ماں کے علاوہ کیوں دودھ نہیں پیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں، ہم یہ بچہ تمہارے پاس واپس لائیں گے. تو ہم نے کیا کیا، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْل، ہم نے فرعون کے گھر جانے سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام پر ہر عورت حرام کر دی، ہر دائی حرام کر دی. یعنی وہ پنگوڑے میں ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کو ادراک ہے، فہم ہے، شعور ہے، سمجھ ہے کہ میں نے اپنی ماں کے سوا کسی عورت کا دودھ نہیں پینا. پھر اللہ تعالیٰ کا بھی حکم آ گیا ہے، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْل، اور ہم نے پہلے ہی سب دائیوں ان پر حرام کر دی. وہ تو اللہ نے خود حرام کر دی، کسی عورت کا دودھ پینا حرام تو نہیں ہے، لیکن ان کے لیے حرام کر دیا، کیونکہ ان کو واپس ان کی ماں کے پاس لوٹانا تھا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام آیا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی اماں جی آیا کرتی تھیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا کرتی تھیں، اور دودھ پلا کے چلی جاتی تھیں. اور ایک دن فرعون اور اس کی بیوی کہتی ہے، بیوی آسیہ رضی اللہ عنہا مومنہ تھیں، کہ یہ بیوی بیچاری بڑی دور سے آتی ہے، تو ایسے کرتے ہیں، اب جب آئے گی نا، کہیں گی بچہ واپس لے جاؤ، اپنے گھر لے جاؤ، اپنے گھر لے جاؤ اور بچے کو دودھ پلاؤ، ہم تیرا خرچہ جو ہے گھر سے گھر میں یہیں سے بھیج دیا کریں گے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں جب آئیں، تو فرعون نے کہا کہ بی بی تم یہ بچہ لے جاؤ، تم اپنے گھر دودھ پلایا کرو، تم روز آتی ہو جاتی ہو، تھک جاتی ہو، تو اس کو دودھ پلاؤ، تم ہم تیری خدمت کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ تیری خدمت کریں گے، تم گھبراؤ نہیں. خیر وہ لے کے چلی گئی. جب لے کر واپس آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو، سناؤ موسیٰ علیہ السلام کی ماں، انا وعد الحق، ہمارا وعدہ سچا ہے کہ نہیں سچا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فرددناہ الی امہ، ہم نے ان کو ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا. وہ چونکہ ایک وعدہ تھا، اس وعدہ کی وجہ سے انہوں نے اور کسی عورت کا دودھ نہیں پیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ آخری نبی ہیں تو آپ نے قانون رضاعت بھی بنانا تھا کہ رضائی ماں کا کیا مقام ہے، اور اس کا دودھ، کسی عورت کا دودھ پینے والے جو بچے ہیں ان کی کیا عظمت، کیا مقام ہے. وہ ایک ضابطہ اور قانون بنانا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دائیوں کا بھی دودھ پلایا، اور ان کو بھی تو اعزاز حاصل ہو گیا، آپ کی مائیں لگتی ہوں، اور آپ نے ان کا اعزاز آپ کے عمل سے آپ نے دیکھا. اور جب آپ اپنی دودھ پلانے والی ماں کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے، اتنا احترام بخشتے تھے، تو جب آپ کی اپنی اماں جان حضور وہ آپ کی اعلان نبوت تک ہوتی تو خدا معلوم کیا احترام ہوتا اور کتنی عظمت ان کو ملتی. لیکن آپ نے اپنے قوانین میں، ضابطوں میں، اصول میں آپ نے کتنا شرف بخشا ہے کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی. انہی ماؤں کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ. یہ ساتواں حق ہے اولاد کا. آٹھواں حق ہے کہ اولاد کے ساتھ عدل و انصاف کیا جائے. اولاد کے درمیان انصاف، عدل سے کام لیا جائے، چھوٹے بڑے کا امتیاز نہ کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زار زمانہ یاد میں بھی ایسے واقعات احادیث میں ملتے ہیں کہ لوگ اپنی اولاد کے ساتھ کچھ فرق رکھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے تھے. سنن ابو داؤد میں جلد نمبر 2 صفحہ 143 پر یہ واقعہ موجود ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی کتاب ہے مسند احمد شریف، اس کی چوتھی جلد کے صفحہ نمبر 270 پر انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے. امام بیہقی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے سنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 177، مسلم شریف جلد 2 صفحہ 36، اور کنز المال حدیث نمبر 40127 میں یہ واقعہ موجود ہے. سنن ابو داؤد میں کتاب البیوع کے اندر واقعہ آتا ہے کہ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک غلام لیا اور اپنے بیٹے نعمان کو لیا، اور بارگاہ رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا نعمان، یہ میرا غلام، اور میں اس غلام کو اپنے بیٹے کو دینا چاہتا ہوں، ہبا کرتا ہوں، تو آپ مہربانی فرمائیں، آپ میرے گواہ بن جائیں تاکہ کوئی الجھاؤ نہ رہے. جب آپ کی گواہی ہو جائے گی تو پھر کوئی آدمی بحث نہیں کرے گا، میرے گھر کو کوئی فرد آپ میرے ساتھ الجھے گا نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی نہیں دی، بلکہ آپ نے تحقیق فرمائی. پہلے فرمایا تم گواہی لینا چاہتے ہو، پہلے مسئلہ یہ تو بتاؤ، تیرا ایک بیٹا ہے کہ اور بیٹے بھی ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیٹے بھی ہیں. فرمایا پھر سنو، اسی کو دے گا غلام یا اوروں کو بھی دے گا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے ہے، اوروں کو نہیں دوں گا. فرمایا یہ تیری تقسیم ناانصافی کی، میں گواہ نہیں بن سکتا. آپ نے سمجھا دیا مسئلہ کہ اولاد میں فرق نہیں رکھنا، جتنا ایک کا حصہ ہے اتنا دوسرے کا حصہ ہے، یہ ناانصافی نہیں کرنی. جب گھروں میں ناانصافیاں ہوتی ہیں تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچے اپنے ماں باپ کے دشمن ہو جاتے ہیں. ایسے والدین اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارتے ہیں. یہ احساس بعد میں ہوتا ہے، پہلے نہیں ہوتا. ہمارے ایک رواج ہے پلوٹھی کا لڑکا ہے، بھی لڑکا ہونے میں قرآن میں تو کوئی پلوٹھی چلوٹی نہیں ہے. یہ ہم نے ایک رسم بنا رکھی پلوٹھی کا، اور جو کوکے سارے وہ لے جاتا ہے، سب وہ کیپچر کر جاتا ہے، ہر چیز کو پکڑ لیتا ہے، یہ پلوٹھی کا بیٹا ہے، اور دوسرے بچے جو ہیں وہ روتے رہتے ہیں. یہ بد رسم ہے ہمارے معاشرہ کی. اسلام نے ایسا کوئی ضابطہ اور ایسا کوئی قانون نہیں ارشاد فرمایا کہ پلوٹھی کے بچے کا زیادہ حق ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے سورۃ النساء میں جہاں وراثت کا قانون بیان فرمایا ہے، وہاں اللہ کریم نے بڑے صاف صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے. کیا؟ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ دو لڑکیاں اور ایک لڑکا، دو لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کا حصہ ہوتا ہے. یہاں لِلذَّكَرِ فرمایا، اور ان سیان کا لفظ فرمایا، یہاں پلوٹی چلوٹی کوئی ذکر نہیں ہے، مذکر مونس، ایک بچہ 40 سال کا ہے، ایک بچہ 2 مہینے کا ہے، باپ کے مرنے کے بعد جتنی وراثت تقسیم کے بعد بڑے کو ملیں گے پیسے دولت، اتنی چھوٹے کو ملیں گے، یہ فرق اسلام میں نہیں ہے، تو یہ فرق نہیں کرنا چاہیے. نعمانی نے بشیر جو تھے ان کو انہوں نے غلام پیش کیا گواہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی گواہی نہیں دی، فرمایا نا انصافی، میں گواہ نہیں بنتا. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت نعمان غلام لے کر آ گئے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جی حضور نے مجھے یہ غلام دیا ہے. فرمایا نعمان یہ واپس کر دو، یہ واپس کر دو، تیرے بھائی تیرے مخالف ہو جائیں گے. اب یہ مخالفت بھائیوں میں کون ڈالے گا؟ ماں باپ ڈالیں گے، اور ماں باپ کا فرض ہے کہ اپنی اولاد کے اندر عدل و انصاف کریں. نواں حق یہ ہے اولاد کا کہ ان کو رزق کے حلال سے پرورش کی جائے، سود کا پیسہ نہ کھلایا جائے، رشوت کے پیسے سے ان کی پرورش نہ کی جائے، چوری ڈاکے کے پیسے سے ان کی پرورش نہ کی جائے، حلال رزق ان کو دیا جائے. اور آپ یہ سن کر دل کے اندر نور پیدا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدقہ کی کھجوریں آئیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگے بھاگے آئے جناب امام حسن رضی اللہ عنہ، انہوں نے کھجور پکڑی اور اپنے منہ میں ڈالی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی ڈال کے کھجور نکال دی، فرمایا بیٹے حسن ہم پر صدقہ حلال نہیں ہے. چھوٹے سے بچے ہیں جی، اس کے منہ سے کھجور نکال دی، اور ہمیں تربیت دی ہے کلو حلالا طیبا وعملوا صالحا، حلال کھاؤ، کھانا بھی حلال ہے کھلانا بھی حلال ہے، اولاد کو بھی حلال رزق کما کے دلا کے دینا چاہیے، یہ حق ہے اولاد کا. اگر حرام سے اس کی پرورش کریں گے تو پھر نقصان اپنا ہی ہوگا، بچے تو بگڑ ہی جائیں گے لیکن ساتھ والدین کو بھی نقصان ہوگا. دسواں حق ہے کہ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے، ان کو آوارہ پھرنے کے لیے نہ چھوڑا جائے، جتنے مرضی بچے پیدا کریں ہیں جی، اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ ان کی تربیت صحیح ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ گتھم گتھا گھر میں رہتے ہیں. اور جن گھروں میں زیادہ بچے ہیں، ماں باپ نے ان کی تربیت نہیں کی شروع سے، ان کو سمجھایا نہیں ہے، اور شادی شدہ بھی ہو چکے ہیں، اور وہ ایک دوسرے گالیاں نکالتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، اور گھر کا امن اور اتفاق اور ساری محبت تباہ ہو چکی ہیں، اور رزق بھی تنگ ہو چکے ہیں، لوگوں کے پریشان حال ہیں لوگ، اس لیے کہ اس میں والدین کا قصور ہے کہ انہوں نے اسکول بھیج دیا لیکن ان کو اخلاقیات دینیات کی تعلیم و تربیت نہیں فرمائی. فرض ہے والدین پر کہ اولاد کی آخرت کی طرف دھیان رکھیں، ان کی تعلیم اچھی، تربیت اچھی کریں، تاکہ یہ بچے کل قیامت کے دن والدین کا سرمایہ اثاثہ بنے. اور اگر پیچھے لڑنے کے لیے ان کو چھوڑ دیا تو ماں باپ کیا اثاثہ بنیں گے؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگوں، یہ یاد رکھو، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام معاملات کٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، نہ اس نے نماز پڑھنی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کوئی کام نہیں کرنا. لیکن 3 ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق بدستور والدین کے ساتھ یا مرنے والے کے ساتھ رہتا ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 نفع دینے والا علم، اور نمبر 3 والدین صالحین، نیک اولاد. نیک اولاد یہ اولاد ہے جو مرنے کے ماں باپ کے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ ہوگی. اور 11واں حق ہے کہ جب یہ عاقل بالغ ہو جائیں ان کی شادی کر دی جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچے بالغ ہو جائیں، بیٹی بیٹا عاقل بالغ ہو گئے ہیں، اگر ان کے ماں باپ ان کی شادی نہ کریں اور وہ کوئی غلطی کر بیٹھیں تو ان کا جرم جو ہوگا ماں باپ کے سر پر ہوگا. تو یہ وہ موٹے موٹے میں نے آپ کو حقوق بتائے ہیں کہ جو ہر ماں باپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے ہیں جی. اور اگر تفصیل آپ نے پڑھنی ہے تو میں نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے والدین اور اولاد کے حقوق. اس میں میں نے ناچیز نے امام مرزا رحمۃ اللہ کے فتح رضویہ شریف سے ایک ضمیمہ میں نے بنا کے اس کو شائع کیا ہے، اس میں 80 حقوق جو ہیں اولاد کے وہ تفصیل سے میں نے لکھ دیے ہیں. یہ موٹے موٹے 11 حقوق جو تو میں نے آپ کو سنائے ہیں، اس میں والدین کے حقوق کا بھی ذکر ہے اور اولاد کے حقوق کا بھی ذکر ہے. ہمیں مطالعہ بھی کرنا چاہیے، سننا بھی چاہیے، ان کو اپنی عملی زندگی میں لاگو کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ سننا اور بے سنی تک بات رکھے، نہ نہ، پریکٹیکلی ہمیں اپنی زندگی پر وہ قوانین اور ضابطے اپلائی کرنے چاہیے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے رب نے ہمیں ارشاد فرمائے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہر صاحب اولاد کو اپنی اولاد کے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور بچوں کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی مجھے آپ کی ان باتوں کا فہم نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.